السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. محترم بزرگو اور دینی بھائیو اور قابل احترام اسلامی اور دینی ماں اور بہنوں, اللہ سبحانہ وتعالی نے جل جلالہ وعم نوالہ جن کی ذات بے انتہا کریم ہے, الاکرم, اور کریم اس کو کہتے ہیں الذی یعطی بدون الاستحقاق, جو بغیر استحقاق کے دیتا ہے. وبدون المنہ, اور وہ دیتا ہے اور احسان میں نہیں جتلاتا, اور مسلسل دیتا چلا جاتا ہے, اپنے انعامات کو بند بھی نہیں کرتا. لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. شرک کرنا گالی دینے سے بھی بڑا جرم ہے, پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی روزی دے رہے ہیں, عافیت بھی دے رہے ہیں, مال دے رہے ہیں, جس میں آرام ہے, کھاتے پیتے ہیں. اس اکرم رب نے ہم سب کو اپنے فضل سے مکمل تام الخلقت, پرفیکٹ اور کمپلیٹ انسان بنایا, اور ہمارے جسم میں بے شمار نعمتیں اللہ نے رکھی, صلاحیتیں رکھی, استعدادیں رکھی. ایک ایک قوت اور صلاحیت ایسی ہے کہ دنیا بھر کے سارے خزانے جمع کر دیے جائیں تو نہیں مل سکتی. جو آدمی بلائن اور نابینا پیدا ہوتا ہے, سارے خزانے دنیا کے جمع کر دیجئے, کہیں سے آپ نہیں ملے گی. گونگا بہرا پیدا ہوتا ہے, لولا اپاہج پیدا ہوتا ہے, پاگل مجنون بے عقل پیدا ہوتا ہے. کتنا کرم ہے, کتنا احسان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا. شکر نعمت ہائے تو, چندہ کے نعمت ہائے تو, عذرِ تقصیراتِ ماں, چندا کے تقصیراتِ ماں. فارسی میں ایک شعر ہے, بزرگوں کے یہاں بہت مشہور ہے, کثرت سے پہلے زمانے میں جب فارسی چلتی تھی پڑھا جاتا تھا. اے اللہ, آپ کی جتنی نعمتیں اتنا ہماری طرف سے شکریہ, گن تو ہم سکتے نہیں, اور جتنی ہماری طرف سے کوتاہی اتنی ہماری طرف سے استغفار, معذرت اور توبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کو, فضل کو, انعام کو خوب سوچنا چاہیے اور اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے, اور جتنی اللہ کی محبت بڑھے گی ہمارا ایمان ترقی کرے گا اور ہدایت اوپر جائے گی. اللہ کے فضل سے ہم مومن ہیں, مسلم ہیں. اللہ نے ہمیں ایک طرح کی ہدایت عطا فرما دی ہے. ابھی جو دین کی باتیں کی جاتی ہیں اس لیے کی جاتی ہیں, مذاکرات اس لیے ہوتے ہیں کہ جتنی ہدایت ملی ہوئی اللہ اس پر ہم کو قائم رکھے, لیکن ہدایت کے ابھی اور درجات ہیں آگے تک اللہ ہمیں پہنچائے. جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو بلاغت کے قاعدے سے اس میں مفہوم ایک یہ ہے کہ اللہ صراط مستقیم پر ہم کو چلاتے رہیے, ان کو ہدایت دیجئے کا مطلب چلاتے رہیے, اس پر بقا ہو اور استمرار ہو. امر کا معنی ہمیشہ ایجاد فعل ہی نہیں ہوتا بلکہ مجازن اس کا معنی ہوتا ہے استمرار اور دوام, اور اسی میں یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہم کو اور ترقی ہو, اور انسان یا تو ترقی پر جاتا ہے یا تنزل پر. الایمان یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیۃ, جتنی نیکی کرے گا ایمان بڑھتا رہے گا اور گناہ کرے گا گھٹتا رہے گا. تو یہ مذاکرات ہوتے ہیں ہدایت کو بڑھانے کے لیے اور ہدایت کے بقا کے لیے. اسی لیے مسنون خطبہ جو پڑھا جاتا ہے بیان کے شروع میں وہ مسنون خطبہ ہے, اور مسنون خطبے سے بہتر کوئی اور خطبہ نہیں ہو سکتا, چاہے کتنا عجیب و غریب معلوم ہو, نئے انداز کا ہو, مقفع و مسجع ہو, پر لطف معلوم ہوتا ہو, مزیدار معلوم ہوتا ہو, لیکن سنت سے بہتر کوئی خطبہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی درود شریف کے جو الفاظ صحیح حدیثوں میں حدیثوں سے ثابت ہیں مسنون, وہ سب سے افضل ہیں. دعاؤں کے الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں, وہ سب سے بہتر اور افضل ہیں. باقی کچھ بزرگوں کی بھی دعائیں جو بزرگوں سے منقول ہیں, اگر مضمون صحیح ہے تو ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں, اس پر دعا کر سکتے ہیں, لیکن مسنون الفاظ سے بڑھ کر وہ الفاظ کسی بزرگ کے نہیں ہو سکتے. بہت سے لوگ غلط فہمی میں ہیں, اور بعض دعائیں جو بزرگوں سے منقول ہیں بلکہ بعض تو ایسے الفاظ کے ساتھ تو ان میں رکاکت ہے, لیکن لوگ اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ابھی ڈائریکٹ عرش سے آ رہی ہے, اور اس کو بہت خوبصورت چھپواتے ہیں, بڑے قیمتی بکس میں اس کو رکھتے ہیں اور پھر ہدیہ دیتے ہیں شادی کے موقع پر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ابھی ڈائریکٹ عرش آ رہے ہیں. کلمات حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ صاف کر دیا ہے, جتنی چیزیں مسنون ہیں وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں. کسی کا کوئی کلام, کوئی دعا, کوئی درود شریف کا صیغہ مسنون دعاؤں اور الفاظ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس مسنون خطبے میں شہادتین کے بعد یہ مضمون ہے, اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, کسی کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے کچھ بیان کرنا ہوتا اس سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے, اشارہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہم جو دین کی بات کر رہے ہیں آپ جو سن رہے ہیں اس میں نیت یہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت کے اوپر جمائیں اور ہدایت میں ترقی عطا فرمائیں. اس لیے ہم سب کو, مجھے بھی آپ کو بھی یہی نیت کرنی چاہیے, تب بیان سننے اور کہنے سے فائدہ ہوگا, ورنہ خالی رسمی چیزیں ہوں گی, کسی نے کہا کسی نے سنا دامن گاڑ کے چلے گئے, زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, کوئی ترقی نہیں ہوئی. نیتوں کی تصحیح بہت ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا, بے شمار نعمتوں سے نوازا, بار بار اس کا تذکرہ کریں اور دل و دماغ سے اس کو سوچیں, اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی, اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ پاک کے احکام کو پورا کرنے کا شوق دل میں پیدا ہوگا. اللہ اتنے بڑے منعم اور محسن ہیں, میں کیسے ان کو خوش کروں؟ اور منعم اور محسن کو جب خوش رکھیں گے تو اور وہ اپنے انعام کو بڑھائے گا, اس کا شکریہ ادا کریں گے تو اور اپنی نعمتوں کو بڑھائے گا, یہ اس کا اعلان ہے. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تو دنیاوی جو نعمتیں ہیں جس میں ماشاء اللہ سلامتی ہے, صحیح الاعضاء ہم ہیں, ناقص نہیں ہے, ڈسیبل نہیں ہے, اس کو بھی سوچنا اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ ایمان کی دی ہے, توحید کی دی ہے, رسالت کا عقیدہ ہے. سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں اور آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, اور ہمارے سینوں میں ہمارے دل میں آخرت کا یقین ہے, جنت و جہنم کا یقین ہے, پل صراط کا یقین ہے, حساب کتاب کا یقین ہے. کسی انسان کی جو اصلی قیمت بنتی ہے وہ اس سے بنتی ہے. ورنہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے, قرآن کریم میں بھی, جو مشرک اور کافر ہوگا بہت موٹا تازہ ہوگا, فربہ و فیٹ ہوگا, خوبصورت ہوگا دیکھنے میں, لیکن قیامت کا دن آئے گا تو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, کوئی اس کا وزن نہیں, کیونکہ اس کے دل میں شرک تھا. بوتل میں پیشاب بھر دیجئے اس کی کیا قیمت ہے, بے قیمت بھی کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. لیکن عود کی خوشبو عطر بھر دیجئے تو وہ ہزاروں کا بن جائے, وہی بوتل چھوٹا سا وہی شیشی ہزاروں کی بن جائے. توحید, اللہ کی صفات کا یقین, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب نبیوں کی رسالت کا یقین, آخرت کا یقین, یہ وہ دولت ہے جس سے انسان کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بڑھتی ہے, بنتی ہے اور بڑھتی ہے. جو اس سے خالی ہو بے قیمت ہے, کوئی وزن نہیں, اور جیسا ایمان ہوگا ویسی اس کی قیمت ہوگی, اس کا ویلو ہوگا. اس لیے ہمیشہ ایمان بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری قیمت بڑھے گی. اور جیسے ایمان بڑھے گا ایمان اعمال بھی ہمارے اندر بڑھیں گے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس. مومن ایمان کی مثال درخت کی طرح ہے, اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں, اور جتنی گہرائی میں جڑیں جاتی ہیں اور جتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں وہ درخت اتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے, اور پھر اس کی برانچیں اور شاخیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں اسی قدر پھل پھول آتا ہے اور وہ نفع دیتا رہتا ہے. ایسے مومن کے دل میں ایمان جتنی گہرائی میں ہوتا ہے اتنے زیادہ اعمال اس کے جسم سے نکلتے ہیں, اخلاص اس میں ہوتا ہے, احسان ہوتا ہے, اور وہ ڈائریکٹ اللہ کے یہاں بارگاہ قبولیت میں پہنچ جاتے ہیں. اعلان کرنا
B4F0309X and the brother removed the car from the where the car is being parked is at.
اسے ہمیشہ ایمان بڑھانے کی کوشش میں رہنا چاہیے. بعض صاحب کرام کے بارے میں آیا ہے, ہم نے شاگردوں سے کہتے تھے آؤ نجلس بیٹھو, ہم نؤمن بہ ساعتن, اللہ کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو پیدا کریں بڑھائیں. اس اجلس بنا نؤمن ساعتن, یہ مذاکرات ایمان بڑھانے کے لیے, جتنا ایمان بڑھے گا احتیاط بڑھے گا, اور ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. اور لازماً جب ایمان قوی ہوگا, مضبوط ہوگا, مکمل ہوگا, تو ایمان والے اعمال سرزد ہوں گے اور آدمی گناہوں کو چھوڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالی کی جتنی محبت ہوگی اتنا اعمال کا شوق ہوگا, طاعت کا شوق ہوگا, نماز میں جی لگے گا, ذکر اللہ میں جی لگے گا, تلاوت و قرآن میں جی لگے گا, اور بھی جتنے اچھے کام ہیں, صدقہ خیرات ہے, حج عمرہ ہے, غریبوں بیواؤں یتیموں کی مدد ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی, اس کی قدرت, اس کے کمالات کا تذکرہ کرنا چاہیے. یہی سارے مضامین قرآن کریم میں بھرے ہوئے ہیں. اللہ نے ہم کو جو بنایا ناپاک قطرہ منی سے اتنا مکمل جسم, اگر یہ ایک عام چیز نہ ہوتی معمول کے مطابق تو آدمی یقین نہیں کرتا. مگر چونکہ سارے انسان اسی طرح بنے ہوئے ہیں اس لیے ماننا ہی پڑتا ہے, کافر بھی مانتا ہے اس کو, مگر وہ شریک کر دیتا ہے اور شریک کر کے سارا کام ختم کر دیتا, خراب کر دیتا ہے. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون, یہ مکے والے کفار میں سے بھی اکثر لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اس کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیتے ہیں, سارا معاملہ خراب ہو گیا, یہ ماننا نہ ماننے کی طرح ہو گیا. ہم لوگ الحمدللہ شرک تو نہیں کرتے, لیکن جیسی معرفت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے ابھی ہمارے اندر حاصل نہیں, ہم کو حاصل نہیں, ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی. اللہ پاک کے کمالات کا تذکرہ کرنے سے اس کی بڑائی دل میں آتی, اور جب بڑائی آتی ہے, کبریائی آتی ہے, عظمت آتی ہے, تو اس کا خشیہ اور خوف اور ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے, اور پھر مومن گناہوں کو چھوڑتا ہے. اور بغیر گناہوں کو چھوڑے ہوئے اور توبہ کیے ہوئے آدمی ایمان میں کامل نہیں ہوتا, آدمی ولی اللہ کا خاص ولی نہیں بنتا. آج ہم اسلام اور مسلمان یا اسلام کو ماننے والے مسلمانوں میں جو دین کی محنت کر رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کی کر رہے ہیں, تزکیہ و تصوف کی لائن سے کر رہے ہیں, تعلیم کی لائن سے کر رہے ہیں, ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایمان والے اللہ کے ولی بنیں, اپنے دل میں اللہ کو بسائیں, ہر وقت اس کو اپنے دل میں موجود پائیں, اور اس کی صفات کا استحضار ہو. اللہ بڑی قدرت والے ہیں, وہ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, وہ جو چاہا کر لیا اور کر رہے ہیں, وہی ہم کو چلا رہے ہیں تو ہم جی رہے ہیں, وہی اپنی صفت ربوبیت کا سہارا دے کر ہم کو چلا رہے ہیں. اللہ پاک اپنا سہارا ہٹا لیں ختم ہو جائیں. تو آدمی گناہ کرنے کے وقت یہ سوچے کہ اللہ پوری قدرت والے ہیں, پاور والے ہیں, اگر اسی گناہ کی حالت میں میرے اوپر عذاب بھیج دیں تو میں ختم ہو جاؤں گا اور ذلیل و رسوا بن جاؤں گا. اگر یہ تصور جم جائے تو آدمی گناہ نہیں کرے گا. بعض بزرگ اس کو فرماتے ہیں جنہوں نے نیک صحبت سے اور کثرت ذکر سے اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے سے اللہ کو اپنی دل میں بسا لیا, تو فرماتے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. گناہ کے موقع پر نفس و شیطان چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کو بھول جائیں, یا پھر وہ سمجھاتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, گناہ کر لو پھر استغفار کر لینا, توبہ کر لینا, اللہ معاف کر دیں گے. مگر جب اللہ کی یاد دل میں بیٹھ جاتی ہے, خشیہ اور خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے, تو بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہی ہے. یہ کیفیت مطلوب ہے, اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. میں نے جو آیتیں پڑھی سورہ انفال کی, اس کے شروع میں اللہ پاک نے یہی مضمون بیان کیا. یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث جو سنائی جاتی ہیں, یہ ہم کو اپنے ایمان کو جانچنے کے لیے پیمانہ ہے, مقیاس ہے, اسکیل ہے, اس کو پڑھیں اور دیکھیں ہم کتنے پانی میں ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, ایمان والے صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. صرف اللہ کا نام سنتے ہی اس کی صفات عظیمہ کا ایسا استحضار ہوتا ہے کہ مومن ڈر جاتا ہے, دل کانپنے لگتا ہے. ایسے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے, میں کیا کہہ کر چھٹکارا حاصل کروں گا, کون سا بہانہ پیش کروں گا, کون سا عذر کروں گا جو میں گناہ کر رہا ہوں. ہم اندازہ لگائیے اللہ پاک کیسے ارشاد فرما رہے ہیں. اس پر اپنے کو پرکھیں کہ ہمارا یہی حال ہے گناہ کرتے وقت. اس کے بغیر ایمان کامل نہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوب, جب یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے گی تو انشاءاللہ کبھی جان جان کر گناہ نہیں کریں گے. اگر اتفاق سے ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, تو پہلی فرصت میں توبہ کریں گے. سب کے لیے یہ قانون ہے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, جوانوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, اور گناہ چاہے جس نوعیت کا ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، زبان سے بول کر گناہ ہو، آنکھ سے دیکھ کر گناہ ہو، کان سے سن کر گناہ ہو، ہاتھ پاؤں سے جسم کے دوسرے حصوں سے گناہ ہو، یا باطنی گناہ ہو، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، سوئے زن ہے، بدگمانی ہے، حجب و کبر ہے، وغیرہ ذالک، ان سب گناہوں کے وقت سوچیں کیا ہمارے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے؟ کیسے پیدا ہوگا؟ تو علماء و مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی جب بولیں گے، اس کی دعوت دیں گے اور اس کا ذکر کثرت سے کریں گے، اللہ اکبر خوب اچھی طرح دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ خوب دل کی گہرائی سے جب اس کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آئے گی اور اس کا خشیہ پیدا ہوگا. ایسے یہ سوچنا کہ آج آپ جوان ہیں، طاقتور ہیں، ہمارے پاس شہوت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، لیکن بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ جب موت ہم کو اٹھا کے لے جائے گی اور اللہ کے حضور میں پہنچ کر حساب دینا ہے. قبر ہی سے حساب شروع ہو جائے گا، اور میدان حشر میں تو پوری تفصیل سے حساب دینا ہوگا، پوری زندگی کے بارے میں کہاں خرچ کی، خاص طور سے جوانی جس میں نشہ زیادہ ہوتا ہے، وعن شباب فیما افنا، اور علم کے بارے میں سوال کیا عمل کیا، اور پیسے کے بارے میں سوال، دو سوال اتنی خطرناک چیز ہے یہ، من عین اکتسبہ وفیما انفقا، کیسے طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیا نیت تھی، کیا جذبہ تھا، حساب کتاب کا تصور اور یقین آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. جو آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرے، پروردگار ربوبیت کی صفت کیوں ذکر کی؟ کیونکہ اللہ ہمارے رب ہیں، ان کو کھلا پلا رہے ہیں، ساری نعمتیں دیے ہوئے ہیں، اس ربوبیت کا تقاضا، چونکہ یہ انعام ہے اور احسان ہے، اس لیے اس ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں. کیسے ہم اسی کی کھاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے اسے بدل دیا. کتنا ڈرے کہ اپنے کو گناہ سے بچا لے. ونہن نفس عن الہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سکھائی اسی مضمون کی، اللہم اقسم لنا من خشیتک کما تحول بھی بیننا و بین معاصیک. یا اللہ اتنا خشیہ عطا فرمائیے اپنے فضل و کرم سے کہ جب ہم گناہ کرنا چاہیں تو اس خشیے کی وجہ سے آپ حائل ہو جائیں ہمارے گناہ کے بیچ میں. کیا تعبیر ہے، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ معجزانہ تعبیر ہے. اور یہ کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو جوامع الکلم کی صفت دی گئی تھی، ان کا کلام ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصی. حائل اللہ ہی ہوں گے، اللہ ہی کی توفیق سے آدمی گناہ سے بچے گا، لیکن اللہ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے خشیہ کا اتنا اماؤنٹ اور اتنی مقدار ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے اور اللہ ہم کو گناہوں سے روک دے. حساب کتاب کا یقین، اور اللہ نے اسی لیے بڑا زبردست نظام قائم کیا ہے، خود دیکھ رہے ہیں کافی تھا پکڑنے کے لیے، لیکن فرشتوں کو لگا رکھا ہے کہ رامن کاتمین جو سب لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن کتاب دے دی جائے گی آدمی کے ہاتھ میں، اقرا کتاب، تم حساب خود ہی کر لو، دیکھ لو کیا کیا تم نے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، سب کچھ لکھا ہوا پائیں گے، ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی، ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی. لیکن جھوٹا انسان دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، قیامت میں جھوٹ بولنا چاہے گا، کہہ گئے فرشتے ہمارے دشمن تھے، ہم نے گناہ نہیں کیے ہیں، یہ جھوٹ میں لکھ دیا، غلط لکھ دیا. تو اللہ پاک زمین کو لائیں گے، جس زمین پر یہ گناہ ہوئے وہ زمین گواہی دے گی يومئذ تحدث اخبارها, اور اس پر بھی انکار کرے گا تب اللہ نے فرمائیں گے آخری بات. اب منہ پر لگام لگا دی جاتی ہے زبان پر, اب یہ جھوٹ نہیں بول سکتی, بہت جھوٹ بول رہی ہے, سارے شواہد کا انکار کر رہے ہیں. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. دوسرے اعلیٰ جسم کے بولیں گے اور گواہی دیں گے, لیکن جھوٹ بولنے کے لیے زبان پر مہر لگے گی. زبان کو بھی پھر حکم دیا جائے گا آپ سچ بولو. یوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. غیبت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, گالیاں دینے میں بہت مزہ آتا ہے, کڑوی کسیلی بولنے میں بہت مزہ آتا ہے, اور ہم فخر کرتے ہیں فلاں نے ہم کو یہ کہہ دیا تھا, ایک بات کہہ دی تھی, میں نے بھی 10 اس کو سنائی, اور اس کو کمال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ 10 سنائی تو 10 کا گناہ آپ کے سر پر پڑا, اور جس نے شروع کی تھی ایک سنائی تھی نا, وہ 11واں بھی آپ کے سر پر آ گیا. یہ اصول ہے شریعت کا, جب کوئی غلط بات کہتا ہے تو اس کے سر پر ایک گناہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس کے جواب میں 10 کہا, اس سے زیادہ کہہ دیا, تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر پر آ گیا. سوچنا چاہیے کیا کر رہے ہیں. زبان بولے کیوں بتائیں, انسان ہکا بکا رہ جائے گا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو, تمہیں کو جہنم سے بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا تھا. تو کہیں گے قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء, دنیا میں جس نے زبان کو بولنے والا بنایا تھا اسے اللہ نے ہم سب کو بولنے والا بنا دیا, اس کی قدرت. قیامت کے دن گنہگار چہرے کے بل چلیں گے. یحشرون علی وجوہہم, تعجب سے پوچھا گیا بزرگوں سے, پاؤں سے چلتے ہیں چہرے سے کیسے چلتے ہیں؟ تو جواب وہی تبلیغی لمحہ لے جا, جو اللہ ہر دنیا میں پاؤں سے چلاتا ہے وہ قیامت میں چہرے سے چلائے. ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جو ایسے کودتے ہیں, پاؤں سے چلتے نہیں وہ کودتے ہیں. شرون اعلی وجود, اللہ میں بولتا کر دیں گے پاؤں کو, ہاتھ کو, آنکھوں کو, کانوں کو. یہ تصور اور یہ یقین, یقین کامل بلا شک و شبہ آدمی کو گناہ سے روک دے گا. اس کے لیے دعوت چاہیے, دعوت دینا, اللہ کی بڑائی بولنا, اللہ کی بڑائی کی دعوت سننا, بیٹھ کر تنہائی میں اللہ اکبر کثرت سے کرنا, قرآن کریم کی ایسی آیتوں کو بار بار پڑھنا اور سننا جن میں حساب کتاب کی بات آئی ہے. اور جب آدمی پکڑ جائے گا گناہ کی وجہ سے تو جہنم کی سزا کتنی سخت ہے, جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا. جہنم میں جیسے ڈالا جائے گا جسم جل جائے گا, چمڑے جل جائیں گے, اور اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ پھر چمڑا پیدا کر دیں گے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. چیخیں جو چلائیں گے, پیاس ستائے گی, پانی مانگیں گے, اتنا سخت گرم پانی دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, معمولی بات نہیں ہے. دنیا کی آگ پر ذرا سا آپ نے انگلی اور کو رکھیے چند سیکنڈ کے لیے, پھر اس کے بعد یہ آیتیں پڑھیے. حدیث شریف میں آیا ہے جب جہنمی اس گرم پانی کو اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ہونٹ جل کے اوپر پیشانی تک چلا جائے گا اور نیچے کا نافتا. لیکن پھر بھی پیاس اتنی ستا رہی ہوگی کہ وہ پینے پر مجبور ہوگا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ, وہ اندر جائے گا اور سارے اتنیوں کو جلا کے گرا دے. کھانا ایسا ملے گا بھوک جب ستائے گی, زقوم جو گلے میں جا کے پھنس جائے گا, نہ باہر نکلے گا نہ اندر, تو یاد آئے گا دنیا میں ہم کوئی چیز پھنستی تھی حلق میں تو پانی پیتے تھے, اس لیے پانی مانگے گئے, مجبور ہوں گے. ایسے بہت ساری آیتیں, ان کو پڑھنا, ان کو سننا, اس سے انشاءاللہ اللہ کا خوف اتنا بیٹھے گا کہ آدمی جلدی سے توبہ کرے گا جو کچھ کر چکا اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائے گا. یہ ہے اللہ کی معرفت. یہ دو چیزیں خاص ہیں اللہ کی معرفت میں, ایک اللہ کی بڑائی عظمت کی بریائی جس سے خشیہ پیدا ہوتا ہے, اور دوسرے اللہ پاک کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے دل میں, اور پھر اس کی وجہ سے اعمال صالحہ کا شوق ہوتا ہے. تو یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو آدمی اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اتنا خشی آ جائے کہ توبہ کر لے اور آئندہ پرہیز کرتا رہے, اور اتنی محبت آ جائے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پوری شریعت پر عمل پیدا ہو جائے, سنت طریقے پر, اور صفت احسانی اپنے اعمال میں پیدا کر لے, انشاءاللہ وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے والا بن جائے. اور اگر پورا دین ہم زندگی میں نہیں لائیں گے تو بہت خطرہ ہے کہ صفائی کے لیے ہم کو جہنم میں جانا پڑے. مومن کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب قرآن کریم کی باتیں احادیث مبارکہ ان کو سنائی جاتی ہیں تو مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ دیکھی ترقی ہو گئی, کیفیت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے, استحضار کی کیفیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے, اور تمام باتوں پر اس کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہدایت ہے. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ جب ہدایت دینا چاہتے ہیں تو سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ رسول کی جو بات سنتا ہے دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے, اور وہ بالکل حق الیقین اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, بالکل یہ حق اور سچ. اس کے لیے اچھی صحبت چاہیے, پوری صحبت میں رہ کر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. نفس کا مجاہدہ چاہیے, نفس تو برائی کی طرف لے جائے گا, مجاہدہ چاہیے. یہ مجاہدہ اسی وقت آسان ہوگا جب اللہ کا خشیہ دل میں بیٹھے گا, جہنم کے عذاب کا استحضار ہوگا, اللہ کی قدرت اور پاور کا یقین ہوگا, تو آدمی اپنے کو بچا سکتا ہے بنا سے. بغیر تقوی اختیار کیے ہوئے کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسا جملہ, ولایت خاصہ کی رضا تقوی ہے. بہت سے لوگ غلط فہمی میں کثرت عبادت سے سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہو جائیں گے. نہیں, کثرت عبادت کا ثواب مل سکتا ہے, بہت عبادت آپ کر رہے ہوں, لیکن تقوی کی دولت نہیں ملے گی, اللہ کی دوستی کا شرط نہیں ملے گا, بلکہ کثرت عبادت کے باوجود فاسد ہے اگر گناہ کو نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ ولایت اور فسق جمع نہیں ہو سکتے. اور جب فسق رہے گا اور اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا صفائی کے لیے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. گناہوں کے ساتھ جنت نہیں ملے گی, اس کی صفائی ہونی چاہیے, چاہے توبے سے دنیا میں ہو جائے یا پھر اللہ کو کوئی نیک عمل پسند آ جائے اور اپنے فضل سے وہ معاف کر دے, مگر یہ عام ضابطہ نہیں ہے, بال بال لوگوں کے ساتھ ہوگا. اس کا نام ہے مراحم خسروانہ, مراحم خسروانہ. فضائل اعمال میں بھی یہ لفظ آتا ہے, جو لوگ نہ سمجھتے ہوں اس سمجھنے والوں سے پوچھ لیں اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے. ہمارے ساؤتھ افریقہ والے نہیں سمجھتے, اردو میں بھی آتا ہے تو ہم سمجھاتے ہیں ہمارے طالب علموں کو جمعے کی صبح کو تعلیم کے حلقے میں, مراحم خسروانہ کیا ہے. کبھی بادشاہ لوگ موڈ میں آتے ہیں نا, موڈ میں, تو کہتے ہیں آج میری پیدائش کا دن ہے, جیل خانے میں سب کو چھوڑ دو, دروازہ کھول دو, سب بھاگ جائے. یہ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. اس کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں, ایک بدکار منہ میں سے عورت تھی, گنہگار, فاجرہ, فاسقہ, وہ جا رہی تھی راستے میں, کہیں دیکھا ہے کتا پیاسا ہے اور تر مٹی چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے, اس سر میں دوپٹہ تھا, اس زمانے کی فاجرہ عورت کے پاس بھی دوپٹہ تھا اور بڑا تھا, اور پاؤں میں چمڑے کا موزہ تھا, اس نے وہ موزہ اس میں باندھا, اور راستے کے کنارے کوئی کنواں تھا, چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے ہیں نا ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں دیہاتوں میں, اور اس کو گرا کر کے لٹکا کر کے پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پلا دیا. اللہ نے اپنے مرائی میں خوش روانے سے اس کو معاف کر دیا. بعض لوگوں کو اس طرح کے واقعات سے دھوکا ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ضرور اللہ نے کر دیں گے. امید تو رکھنی چاہیے لیکن سب کے ساتھ نہیں ہوگا. جب سب کے ساتھ ہوتا تو جہنم کیسے بڑھتی؟ جہنم بھرے گی نہیں بھرے گی تو اللہ نے اپنا پاؤں رکھیں گے تو بولیں گے قط 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 وہ بھر جائے گی. اور بہت سے ایمان والے بھی پہلے جہنم میں جائیں گے صفائی کے لیے باوجود نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور حج کرنے. اگر ہر ایک کے ساتھ مراحل میں خوشوانا ہوتا تو ایمان والے کیوں جہنم میں جاتے؟ کیونکہ نہیں رہنا چاہیے. اور اس کے مقابل ایک دوسرا قصہ بھی آتا ہے اس کو بھی اللہ میں رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی. لوگ جانور پالتے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کو کھانا پانی دیں ورنہ وہی جانور جہنم میں جانے کے سبب بنیں گے. باندھ رکھا تھا بلی کو کھانا پانی نہیں دیا یہاں تک کہ وہ بھوک پیاسے تڑپ کے مر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم دیکھی اور معراج میں بھی دیکھی اور دوسرے موقعوں پر بھی دیکھی تو دیکھا وہ بلی اس کو نوچ رہی ہے جہنم میں سورت کو جہنم میں نوچ رہی ہے. یہ دیکھیے دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اصولی بات اختیار کرنی چاہیے. مومن کی شان یہ ہے کہ جب آیتیں تلاوت کی جائیں تو ایمان بڑھ جائے وعلی ربہم یتوکلون اور دل سے بھی کہیں اور زبان سے بھی اللہ کے سوا کوئی کرنے دھرنے والا نہیں لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی کرنے دھرنے والا نہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے سچے ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. ایمان بنانے کے بعد سب سے پہلا عمل نماز ہے اور یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ سارے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. مردوں کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے. بلا عذر شرعی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے تو پڑھنے کے باوجود گنہگار ہوتا ہے اور اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر عورتیں بچے گھر میں نہ ہوتے جن کو گھر میں نماز پڑھنی ہے تو میں ایسے گھروں میں نوجوانوں کو لکڑی کے گٹھر کے ساتھ لے کر جاتا اور ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا. لأحرقن علی بیوت الذین یصلون فی بیوتہم ولا یشہدون الصلاۃ ولیست بہم علۃ وہ جماعت کی جگہ نہیں آتے حالانکہ ان کے پاس عذر نہیں ہے شریف. اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے جہاں بھی ہم ہوں جو قریب میں جگہ ہے وہاں جماعت سے ہوں. اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمیشہ پابندی سے پڑھیں. چھوڑ پکڑ کے نماز پڑھنا اس آدمی مسلم نہیں ہوتا نماز نہیں کہلاتا. پانچ وقت پابندی سے جو پڑھتا ہو وہ مسلم ہے. جو تین چار وقت کی پڑھتا ہے ایک دو وقت کی چھوڑتا ہے وہ مسلم نہیں ہے شریف. وہ بہت بڑا فاسق ہے اور صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک وہ کافی ہے وہ مرتد ہے. ائمہ اربعہ میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے قصدن فرض نماز جب کوئی بالغ مرد یا عورت چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. اور امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوا مگر اس قابل ہوا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے جیسے کوئی شادی شدہ ہو کے زنا کر لے. اسلامی حکومت ہو شرعی ثبوت ہو قاضی فیصلہ کر دے تو اس کو رجم کریں گے سنگسار کریں گے یا کسی کو آمدن قتل کر دے تو اس کو قصاص میں مارا جائے گا. ایسے سب سے ہلکی سزا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے کہ ایسے آدمی کو قید میں داخل کیا جائے اور وہاں یوزرف یحبس و یوزرف حتی یتوب او یموت یہاں تک کہ وہیں مر جائے جنازہ نکلے گا یا یہ کہ توبہ کرے تب چھوڑا جائے. بہت بڑا نقصان ہے فرض نماز فرضن چھوڑنے کا لیکن ہم لوگوں کو حقیقت میں اس کا یقین نہیں. ورنہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہو اور ہم اطمینان سے اس کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اچھی طرح بات کر رہے ہیں کچھ غصے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں اگر یہی انسان ہمارے گھر کا آدمی یا ہمارے پڑوس کا یا ہمارے محلے کا, اس کے گھر میں آگ لگ جائے, سارا سامان جل جائے, گھر پورا برباد ہو جائے, مال و دولت سب ختم ہو جائے, تو سارا محلہ جائے گا اس کی تاجر. مگر تاریخ سلاد کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم نہیں سمجھتے اس نقصان, جبکہ صحیح حدیث میں آیا ہے منفاتت الصلاۃ فکانما اوتی رحل و مالو, جس کے ایک فرض نماز چھوٹ گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ سارا مال دولت اور فیملی سب ختم ہو گئی. اور بخاری شریف میں خاص عصر کے بارے میں حدیث آئی ہے الذی تفوت صلاۃ العصر فکانما اوتی رحل و مالو, جس کی ایک دن کی عصر کی نماز چھوٹ گئی, وقت آ کے گزر گیا, مغرب کا وقت آ گیا اور نہیں پڑھی, چاہے بعد میں پڑھے, فوت ہو گئی, اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا. یقین نہیں ہے, اس لیے اہتمام سے پڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے کہ کوئی مسلمان مرد و عورت بے نمازی نہ ہو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں. پہلے تبلیغ پھر نماز, کیونکہ اس محنت سے نماز زندہ ہوتی ہے. یؤتون الزکاۃ زکات دیتے ہیں, یطیعون اللہ ورسولہ اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, ان کے لیے ایک وعدہ دنیا میں اللہ کی رحمت, اللہ کی طرف سے مدد خیر, اور وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات آخرت میں جنات. انتہائی ضروری محنت ہے یہ, اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ ایمان کا تقاضا ہے, اس لیے والمؤمنون والمؤمنات سے فرمایا, اس میں حافظ ہونا, قاری ہونا, عالم ہونا, حاجی ہونا کچھ بھی ضروری نہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے, کیونکہ جس کے دل میں ایمان آیا اس میں اللہ کی محبت آئی, اللہ کا خشیہ آیا. اس لیے جو مسلمان غلط کام کر رہا ہے, اللہ کے فرائض اور واجبات کو پورا نہیں کر رہا ہے, یہ مسلمان سمجھ رہا ہے یقین کے ساتھ یہ نقصان میں ہے, بہت بڑے خطرے میں ہے. اس لیے حضرائے ہمدردی اس کو بتا رہا ہے, تو نمازوں کا بہت اہتمام چاہیے, پابندی سے پڑھنا اور تجوید کو سیکھنا ضروری ہے سب کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ قرآن تجوید سے نہیں پڑھا جاتا تو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ معنی بدل جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے سب کو تجوید سیکھنا ضروری ہے, اور نماز ہمیشہ اطمینان سے پڑھی جائے. ہماری نمازوں میں بے اطمینانی عام ہے, قرآن بھی بہت تیزی کے ساتھ کرتے ہیں, رکوع سجدہ بھی بہت جلد جلدی کرتے ہیں, اور قومہ جلسہ تو گویا ہماری نمازوں سے غائب ہے. اللہ ماشاء اللہ, پوری دنیا میں چل پھر کر دیکھ لیجئے لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہے. اس طرح تو شیخ رحمہ اللہ نے لکھ دیا, صحیح لکھا, مبالغہ نہیں کیا, جھوٹ نہیں لکھا, بہت اونچے آدمی تھے. عام طور سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا حال یہ ہے کہ رکوع میں گئے تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے, اور پہلے سجدے سے سیدھے بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ دوسرے سجدے کے لیے کوے کسی ٹھونگ مار دی, ایسی نماز کا کیا حال ہوگا. یہ نماز تو بدعا دیتی ہے مصلی کو, اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کرتی ہے. پھر حضرت لکھتے ہیں آج ہر طرف سے گلہ اور شکایت ہے, بربادی بربادی, تباہی تباہی, وجہ اسی ہے کہ ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں, اور ہم اس پر اضافہ کرتے ہیں اکثر لوگ تو پابندی سے نماز ہی نہیں پڑھتے. جو بیچارے تھوڑے سے پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کا یہ حال ہے. اس کا علاج حضرت علامہ نواز شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا, قومہ جلسہ کی دعاؤں کا اہتمام ہر نماز میں, فرض میں, واجب میں, سنت میں, ہر ایک کے لیے. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھے تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, یا ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. پہلی دعا بخاری کی, دوسری مسلم, اور دونوں سیدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, اور اس سے بھی لمبی دعا ہے. اور سب سے آخر میں سب سے اہم چیز نماز میں خشوع و خضوع اور دھیان ہے. بغیر دھیان کی جو نماز پڑھی جاتی ہے غفلت کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ, یہ نماز بھی بدعا دیتی ہوگی اور یہ نماز بھی اللہ کو ناراض کرتی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کی بڑی وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو آدمی بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا نماز کے ارکان اور افعال کو صحیح ادا نہیں کرتا، ایسے ہی غفلت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، مسائل شریعہ کا لحاظ نہیں کر رہا ہے، اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کوئی آدمی آپ کی خدمت میں ایک باندھی پیش کرے، باندھی کنیز خادمہ، لیکن وہ خادمہ ایسی ہے کہ خود لولی ہے، پائل ہے، پیرالائز ہے، اور اندھی ہے، نابینا ہے، اور گونگی اور بہری ہے، اس کے بعد عقل بھی نہیں ہے، پاگل ہے. بتائیے آپ کی خدمت میں کوئی ایسی خادمہ پیش کرے تو کیا آپ کا حال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ناراض ہوں گے، بلکہ سمجھیں گے کہ تم میرے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہو، یہ ہدیے میں دینے کی چیز ہے، وہ میری خدمت کرے گی کہ میں اس کی. امام غزالی فرماتے ہیں فقہاء کرام نے تو فتویٰ یہ دیا کہ نماز میں خشوع و خضوع مستحب ہے، ان کا منصب یہی تھا، انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق یہ بات کہی، ٹھیک ہے. لیکن ہم صوفیہ کے ہاں ایسی نماز کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے بہت بڑی، اللہ کو ناراض کرتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے سب سے پہلے جو چیز امت سے نکلے گی وہ خشوع و خضوع ہے، خدا رحمان میں یہ حدیث لکھی گئی ہے اور واقعہ حال ایسے ہی ہے. ہمارے مشاغل بہت بڑھ گئے ہیں، شیطان بھی بہت ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، اس لیے ہر نماز کو جب شروع کرنا ہو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان بتایا دل لگانے کا کہ ہر بات جو پڑھ رہے ہیں سوچ سوچ کے پڑھیں، سوچ سوچ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ مصلی کے آگے ہوتے ہیں نماز کی حالت اور پورے طور سے اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں. اب اگر مصلی اپنی توجہ کو وہاں سے ہٹائے ادھر ادھر کرے، بتائے کتنی بڑی گستاخی ہے. شاگرد استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو سبق سنا رہا ہے، بجائے استاد کی طرح متوجہ ہونے کے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یہ تماشے لگائیں گے. نمازوں کو بنانا بہت ضروری ہے اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے نماز کے باہر کی زندگی کو دھیان والی، اللہ سے تعلق والی بنانا ضروری ہے. ذکر اللہ کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اور چلتے پھرتے ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو لیے رہنا. جس وقت ہم زبان سے ذکر نہیں کر سکتے اس وقت بھی دل سے اللہ کی بڑائی اس وقت بھی سوچتے رہیں، اس کے احسانات و انعامات اس وقت بھی سوچتے رہیں. ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں میں یوں آیا ہوا ہے کہ ان تخش اللہ کانک ترا، معلوم ہر وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کا خشیہ ایسے ہو جیسے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو مگر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، جب وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم اس کو کیسے بلا سکتے ہو. شکر عرض کیا گیا اللہ نماز کی حالت میں بالکل مصلی کے آگے ہیں، اللہ کی طرح متوجہ ہیں، اس لیے فرمایا گیا اگر کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوکے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کوئی اللہ کے چہرے پر تھوک رہا ہے. رب وہ بین ہو بین قبلہ، تو اہتمام بہت ہونا چاہیے خشوع و خضوع کا، دھیان کا، پھر انشاءاللہ نماز تگڑی ہوگی، طاقتور ہوگی، ساری برائیوں سے روک دے گی، پورے دن کو اوپر لا دے گی، باہر کی زندگی بھی توجہ اللہ والی ہو. اس کو خالد صاحب فرماتے ہیں پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچ اے یاراں کیے ہوئے. ہر وقت اپنے دل میں بسا کے رکھنا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ صوفیہ میں ایک فرقہ ہے اس کو کہتے ہیں قلندریہ، قلندریہ بڑے قاب سے. یہ صوفیہ کی جو جماعت ہے یہ بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتی، بہت زیادہ ذکر اللہ بھی نہیں کرتی، لیکن یہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ دل ہر وقت اللہ سے لگا رہے, غفلت نہ تاریخ ہو. صحابہ کرام کی یہ حالت تھی, وہ ہنستے بولتے بھی تھے, آپس میں مذاق بھی کرتے تھے, لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ کی طرح ہوتا تھا. اس ہنسی مذاق کے باوجود غفلت نہیں جاری ہوتی تھی. کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے, مگر ان سب کے باوجود غفلت نہیں جاری ہوتی تھی. یہ صاحب نسبت ہونا ہے. تو شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ نے فرمایا, ان کی گلی سے باہر ہرگز نہ جائیے. نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام ہے, ان کی گلی سے باہر ہرگز نہ جائیے. جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کو ہر وقت الہام ہوتا ہے, بندہ اے بندی یہ کام اچھا ہے اس کی طرف جاؤ, یہ کام برا ہے اس سے دور رہو. خیر صاحب اس کو بھی کہتے ہیں, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمسال نہیں ہے, باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے. اللہ کو ساتھ کرنا اپنے, یہ ہے ہمارا مقصد. اس گفتگو سے, بات چیت سے توبہ کر کے صحیح راستے پر آ کر ہر وقت اللہ کو اپنے اندر پہنچا, اللہ کی یاد کو دیا. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمسال نہیں ہے, باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک فکر سے دے, پھر زندگی پر بھار ہو جائے گی. اس کے لیے اچھی صحبت چاہیے, بری صحبتوں سے پرہیز چاہیے, ذکر اللہ کا اہتمام چاہیے, نفس کے ساتھ مجاہدہ چاہیے. حقیقی مجاہد وہ ہے, من تا من جاہد نفس فی طاعت اللہ, حدیث معتبر. اپنے نفس سے مجاہدہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت, پھر آدمی کو خوشگوار زندگی نصیب ہوگی. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. زکات نکالنا اس میں آ گیا, صدقہ نافلے اس میں آ گیا. اور قاضی بیضاوی نے سورہ بقرہ کے شروع میں جب تفصیل لکھی ومما رزقناهم ينفقون کی, تو ایک بڑی عمدہ بات یہ بھی لکھ دی کہ اللہ نے جو علوم و معارف نصیب فرمائے, جو دین کی بات آپ کو معلوم ہے اس کو بھی خرچ کیجئے, اس کو بھی پھیلائیں. بڑی عجیب و غریب تفسیر کی ہے, صحیح کی ہے, ہم مکلف ہیں اس پہ. اسی طرح ابھی قرآن کریم میں بہت سی آیتیں ہیں جن پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں ہمارے اوپر, عبادات, نماز ہے, زکات ہے, روزہ ہے, حج ہے. اس کے ساتھ حقوق العباد کا بھی بہت اہتمام. والدین کی اطاعت ہر جائز کام میں واجب ہے, والدین کی اطاعت. اور شوہر کی اطاعت بھی بیوی پر ہر جائز کام میں ضروری ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اور آپس میں گھروں میں بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر, دیندار بننا. بیوی فکر کرے ہمارا شوہر نمازی ہو, پانچ وقت مسجد میں جائے. شوہر فکر کرے ہماری بیوی بھی نمازی ہو, پانچ وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے. ماں باپ مل کر فکر کرے ہمارے بچے اور بچیاں پانچ وقت کی نمازی ہو, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں, اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. پہلے زمانے میں ہم لوگوں کے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے فجر کی نماز پڑھ کے آتے سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے, مرد بھی عورتیں بھی. چائے بھی نہیں, ابھی کچھ نہیں, پہلے تلاوت پھر اس کے بعد چائے, بعد میں چائے بنے. آج کل شاید ایسا ہو گیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں, جس کی وجہ سے خیرات و برکات جو ان اعمال صالحہ کی وجہ سے گھروں میں آیا کرتی تھی اس میں کمی ہو گئی. اس کے بجائے آج کل کیا آ گیا, ٹی وی آ گئی, گانا بجانا آ گیا, حرام تصویریں آ گئی, اور اس میں سے مشغول شیطانی چیز آ گئی, رحمانی چیز نکل گئی. اس لیے گھروں میں تعلیم فضائل کی زندہ کی جائے, ڈانٹ ڈپٹ سے کوئی کام نہیں ہوتا, پیار محبت ہی سے ہوگا, شفقت کے ساتھ آپس میں کوشش ہو. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. گھر والوں کو نمازی بنائے اور خود بھی نماز پر جمے رہیں. عجیب بات ہے, امر بالمعروف پہلے ہے اور عمل بالمعروف اور اتباع علی الصلاح بعد میں ہے. کیونکہ جب آدمی دوسروں کو اچھی بات بتاتا ہے تو اس کی برکت سے خود اوپر چمتا ہے. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے موعظ میں بھی ہے, آدمی بے حیا نہ ہو تو جب دوسرے کو نصیحت کرے گا اچھی بات کی تو خود اس پر عمل کرے گا. اور فرماتے ہیں اسی لیے بزرگوں کا معمول ہے کہ جب کسی عمل میں سستی ہوتی ہے تو اس پر دو چار واعظ کہہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. اس آدمی کی تہجد چھوٹتی ہو وہ تہجد کی دعوت اور اس کے فضائل بیان کرے, انشاءاللہ وہ تہجد گزار ہو جائے گا. جس کی جماعت چھوٹتی ہو فرض نماز میں وہ جماعت کے فضائل بیان کرے, وہ جماعت کا پابند ہو جائے گا. جس کی تلاوت چھوٹتی ہو دوسرے کو تلاوت قرآن کی ترغیب دے, ہم بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہم اس پر جمے رہیں. دوسروں کو ذکر کی نصیحت کرے, انشاءاللہ وہ ذکر کرے گا. تذکیر کا یہ فائدہ ہے, دعوت کا یہ اثر ہے. اور والدین کی ذمہ داری ہے اور خاص طور سے اس ملک میں کہ ہم ان کو دیندار بنانے کی پوری فکر کریں اور دعائیں کریں. اور یہ جب ہوگا جب میاں بیوی میں آپس میں محبت ہوگی, تعلق صحیح ہوگا. اور اگر دنیاوی چیزوں میں جھگڑے ہوتے رہیں گے, یہ چاہیے وہ چاہیے, ہر وقت دنیا دنیا اور دنیا کے نقشوں کو بڑھانا, اس طرح ایسا ہونا چاہیے, الماری ایسی ہونی چاہیے, فرنیچر ایسا ہونا چاہیے, کچن ایسا ہونا چاہیے, تو کبھی دین کے لیے محنت کرنے کی اور دین کے بنانے کی چھٹی نہیں ملے گی. دنیا ایسی اللہ نے بنائی ہے کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. حدیث میں بیان کر دیا گیا ابن آدم کو ایک وادی پورا میدان دے دیا جائے سونے کا تو دوسرا مانگے گا. دو ہوں گے بڈھا بڈھی, سب بچے الگ ہو گئے بڑے ہو کر, پھر بھی کہیں گے سونے کی ایک وادی چاہیے. اور ایک مل جائے تو لب تغا آسانی ہے, ایک بڈھے کے لیے ایک بڈھی کے لیے. اور اگر دوسری بھی مل گئی تو لب تغا سال ہے سر, شاید بائی چانس یہ چھین جائے, ایک ایکسٹرا ہونی چاہیے. فرمایا کیا خوب فرمایا, اللہ ہمیں سمجھ دے ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, کوئی اور چیز بھرنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ دے. تو گھریلو حالات کو صحیح کرنا, آپس میں الفت و محبت, اور اس کا طریقہ ہے ہر ایک اپنے کو شریعت کا پابند سمجھے. شوہر اپنے کو شریعت کا پابند سمجھے, بیوی اپنے کو شریعت کا پابند سمجھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس کے مناسب احکام دیے ہیں. شوہر کو حکم دیا گیا ہے بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, خیر خواہی کرے, شفقت کرے. وہ ٹیڑھی ہے, پسلی گھٹی سے پیدا ہوئی ہے, وہ بھی اوپر والی جو زیادہ ٹیڑھی ہے. اس لیے مردوں سے کہا بالکل سیدھے کرنے مت جائے, ٹوٹ جائے گی. ایسے کام لے لو, گزارا کر لو, نباہ کر لو. اور بیوی کو حکم دیا, شوہر کی اطاعت واجب ہے. اگر یہ پہاڑ یہاں سے وہاں منتقل کرنے کو کہے شوہر, یہاں سے وہاں منتقل کرو, اس کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. لیکن یہ عورت کو کہا, مردوں کو نہیں کہا. کوئی بےخوب مرد سنے اور اپنی بیوی کو کہے یہ پہاڑ وہاں منتقل کرو, میرا گھر لندن لے جاؤ, تو کہا جائے گا بےخوب تو نے کلام نہیں سمجھا, کسی عالم کے پاس جا کے سمجھ لے, خود محتس مت بن. عورت کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ہر کام میں اگرچہ مشکل ہو تم شوہر کی بات مانو. مردوں سے کہا گیا عاشر ہونا بالمعروف, کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, ہو سکتا ہے کوئی عادت کوئی اس کا کام تم کو ناپسند ہو, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس بیوی سے تم کو دوسرا خیر دے دے گا, بہترین اولاد دے دے گی, مل جائے گی, بچے اور بچیاں جو حافظ ہوں گے, قاری ہوں گے, عالم ہوں گے, دیندار ہوں گے. ہو سکتا ہے انتظام میں کمزور ہو, گھریلو کھانا بہت اچھا پکاتی نہ ہو, بستر بہت اچھا صاف نہ رکھتی ہو, گھر کا جھاڑو اچھی طرح نہ دیتی ہو سکتا ہے, مگر دوسری کو بھی ہوگی. اور بیویوں کو سمجھایا گیا کہ کسی کے سامنے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کریں. بات سمجھانے کی کیا تعبیر ہے, دیکھیے قربان جائیے. اگر ہم سب اللہ کی طرف سے عائد کیے ہوئے اپنے حقوق کو پورا کریں دوسروں کے لیے, لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوگا, الفت و محبت والی زندگی ہوگی, اور وہی زندگی خوشگوار ہوتی ہے جب گھر میں محبت اور الفت ہو. اور الفت و محبت نکل جائے, جھگڑا تکرار اور غصہ ہوا کریں ایک دوسرے کے اوپر, تو سب کچھ ہوتا ہے دنیا کا ساز و سامان, مگر چین و سکون دلوں میں نہیں ہوتا. مگر شیطان بھی بڑا ہوشیار ہے, وہ ہم کو غصہ دلاتا ہے اور اس سے کچھ بلوا دیتا ہے, اس سے کچھ بلوا دیتا ہے, آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, اور کبھی تو طلاق تک کی نوبت آتی ہے, اور گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں, اولاد جو ہے وہ ضائع ہو کے رہ جاتی ہے, گجراتی بولی میں رکڑتی ہے, رکڑ کے رہ جاتی ہے. آج گجراتی الفاظ ہم درس میں بھی بولتے ہیں, بہت پسندیدہ ہے اور ہو رہا ہے نا. اور آپ کا انگلینڈ تو شاید نمبر ون ہوگا, کیونکہ یہاں بہت فریڈم ہے. تو سب کا علاج شریعت ہے, اور خوب سمجھنا ہم اپنی پراپرٹی نہیں ہے, ملکیت نہیں, اللہ کی ہے. ہم سب کو پابند شریعت ہونا ہے, اور اسی میں ہمارا دنیا کا بھی خیر ہے اور آخرت کا بھی خیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی پڑھائی کو اپنے دلوں میں بسائیں, اور اللہ کی محبت کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, تاکہ سنتوں سے محبت ہو اور خوشگوار زندگی گزاریں. اور اس کے لیے بہترین راستہ ہے جماعتوں میں جانا بھی, بزرگوں سے تعلق بھی ہو, اور ذکر تلاوت کی پابندی بھی ہو, اپنے اصلاح و تذکیہ کی فکر بھی ہو, اور اس محنت کو عام کیا جائے دعوت و تبلیغ کی. ماشاءاللہ مستورات جماعتیں بھی محرم کے ساتھ جاتی ہیں, اور بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہاں بھی اس مسجد میں تقاضا ہے, ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ, اس کے بعد جو خواتین خود نکلنے کے لیے تیار ہوں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ, وہ بھی اپنے نام لکھ کے ذمہ داروں تک بھیج دیں, اور اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں جو چاہتی ہیں کہ جائیں ان کے نام بھی لکھ دیں انشاءاللہ. ابھی اس مجلس میں تشکیل آپ حضرات کی نہیں ہو رہی ہے جو ہمارے سامنے ہیں, لیکن یہ آنے والی ہی ہے, اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے. دیر آئے درست آئے, سب تیار ہیں نا انشاءاللہ. رمضان یاد ہے ابھی تک, دیکھیے اللہ کی شان. میں نے یہاں سے بات شروع نہیں کی تو نشان میں بیان نہیں کر سکتا, کتنے مہینے ہوئے ابھی, ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی آئیں گے, مگر اللہ لایا, عجیب شان ہے. آپ لوگوں کی محبت کھینچ لائی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک اللہ, مصابہ کریں گے خوب اچھی طرح اطمینان سے, مانکہ بھی کریں گے اور نام بھی پوچھیں گے اور تشکیل میں نام بھی کریں گے.